لش کرے اسیاں جرم سے کیا ڈر ہے اس کو لش کرے اسیاں جرم سے تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, اگر انسان کا باطن اچھا نہ ہو تو اس کا ظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جس طرح کسی پھل کی ظاہری خوبصورتی لیکن باطنی تلخی اس باعث بنتی ہے کہ اسے دور پھینک دیا جائے, اسی طرح باطنی طور پر بد کردار اور بد اخلاق انسان سے لوگ دوری اختیار کر لیتے ہیں. لہذا اصلی خوبصورتی انسان کی باطنی خوبصورتی ہے. خدا کے عذاب سے امان کی امید میں اگر انسان مغرور ہو جائے اور مسلسل گناہ انجام دیتا رہے تو وہ دھوکے میں ہے. ہر امام کی طرح امام علی نقی علیہ السلام نے بھی ہمیشہ اور ہر حال میں رضاء خدا کو ملحوظ خاطر رکھا, چاہے اس راہ میں کتنی ہی مشکلات اور مصائب جھیلنے پڑیں, لیکن امام نے کسی راستے کا تصور بھی نہیں کیا جس میں خدا نہ ہو. اگر سب لوگ ہموار وادی پر گامزن ہو جائیں تو میں اس شخص کی وادی پر چلوں گا جو خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے. غصہ حرام ہے, اور اس کے مقابلے میں بردباری انسان کی بلندی اور عظمت کی علامت ہے. خاص طور پر کمزوروں اور ماتحت افراد پر غصے سے پرہیز کرنا چاہیے. زمانے غیبت میں مسلمانوں پر علماء کا بڑا حق ہے, اور اس زمانے میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے. دین اسلام کا فروغ, اسلامی شریعت کا دفاع اور اسلامی اصولوں کی حفاظت علماء دین کے بنیادی ترین کاموں میں سے ہے. عقلمند وہ ہے جو پائیدار اور باقی رہنے والی چیز کو اپنا لے اور عارضی فانی چیز سے دستبردار ہو جائے. دنیا آزمائش کی جگہ لیکن عارضی اور فانی ہے, جبکہ آخرت اجر و ثواب کا مقام اور باقی رہنے والی ہے. عقلمند انسان دنیا کی آزمائش میں کامیاب ہو کر آخرت کے باقی رہنے والے ثواب کو ترجیح دے گا. اللہ نے دنیا کو جائے امتحان اور آخرت کو مکان نتیجہ قرار دیا ہے, اور دنیا کی بلاؤں کو آخرت کے ثواب کا سبب اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی بلاؤں کا عوض بتایا ہے. بردباری اور حلم ایک ایسی صفت ہے جو اگر ظالم کے پاس ہو تو اس کے ظلم کو چھپا دیتی ہے, اور اگر حقدار کے پاس نہ ہو تو اس کے حق کو ضائع کر دیتی ہے. جو تمہیں اپنی پرخلوص دوستی پیش کرے تم اسے اپنی اطاعت پیش کر دو. اور سامعین, آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 اردی بہشت، 16 ذی قعدہ اور 14 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چوبیس اردی بہشت سن 1270 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین اور مجتہد آیت اللہ مرزا حسن شیرازی نے برطانوی سامراج کی لوٹ مار اور غارت گری کو روکنے کے لیے ایک فتویٰ جاری کیا، جس سے تمباکو کا لائسنس ختم کیے جانے کی راہ ہموار ہوئی. واضح رہے کہ ناصر الدین شاہ قاجار کے یورپ کے دورے کے دوران برطانوی وزیر اعظم کے مشیر ٹالبوٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے ایرانی تمباکو کی برآمد، پیداوار اور فروخت کے حقوق 50 سال کے لیے برطانوی کمپنی ریجی کو دے دیے گئے. یہ معاہدہ در حقیقت برطانوی استعمار کے پھیلاؤ اور ایران کو لوٹنے کا ایک بہانہ تھا. ایران کے مسلمان عوام اور باخبر علماء نے اس کی سخت مخالفت کی. تمباکو کا استعمال حرام قرار دینے پر مبنی آیت اللہ مرزا شیرازی کے فتوے کے بعد ایرانی عوام نے اپنے حقے توڑ دیے اور تمباکو کی خرید و فروخت اور استعمال سے گریز کیا. اس طرح ناصر الدین شاہ قاجار برطانوی کمپنی کو دیے جانے والے تمباکو کے حقوق منسوخ کرنے پر مجبور ہو گیا. چوبیس اردی بہشت سن 1363 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی محقق، شاعر اور مصنف حبیب یغمائی کا انتقال ہوا. وہ سن 1316 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فارسی ادب اور اسلامی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کیا. انہوں نے 31 سال تک یغما کے نام سے ایک جریدہ شائع کیا. حبیب یغمائی کی کتابوں میں تصحیح مجموعہ آثار سادی اور تصحیح ترجمہ طبری خاص طور پر قابل ذکر ہے. چوبیس اردی بہش سن 1375 ہجری شمسی کو مشہد، سرخس، تجن، بین الاقوامی ریلوے لائن کا، جو تاریخی شاہراہ ریشم کے کچھ علاقوں سے گزرتی ہے، افتتاح ہوا. اس ریلوے لائن کے افتتاح ہو جانے سے وسطی ایشیا کے ملکوں کو اقتصادی اعتبار سے سب سے کم خرچ کے بین الاقوامی راستے تک رسائی حاصل ہو گئی. اس ریلوے لائن کے بچ جانے اور ساتھ ہی شاہراہ ریشم کو بحال کر دیے جانے کی وجہ سے، جو اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کی تدبیر سے مکمل ہو سکا، اس علاقے میں اقتصادی اور سیاسی رونق پیدا ہو گئی، کیونکہ اس سے عالمی نقل و حمل کا 21,000 کلومیٹر طویل سمندری راستہ کم ہو کر 12,000 کلومیٹر رہ گیا. اس ریلوے لائن نے چین، وسطی ایشیا کے ممالک اور ایران و یورپ کو ایک دوسرے سے متصل کر دیا. سولہ ذی قعدہ سن 1309 ہجری قمری کو ایک بڑے ایرانی عالم دین آیت اللہ زین العابدین مازندرانی نے وفات پائی. آپ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے، جہاں بڑے بڑے اساتذہ سے کسب فیض کیا، جن میں شیخ مرتضی انصاری جیسی عظیم ہستی بھی شامل ہے. آپ روحانیت کے اعلی مقام پر فائز ہوئے. آپ ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے. چودہ مئی سن 1575 عیسوی کو انگولا کی سرزمین پر پرتغالیوں کا قبضہ ہو گیا۔ پرتغالیوں کی آمد سے قبل یہ سرزمین گنی کی افریقی سلطنت کا ایک حصہ تھی، لیکن پرتغالیوں کے تسلط سے انگولا ایک تجارتی مرکز میں تبدیل ہو گیا اور ملک کے تمام ساحلوں پر تجارتی مراکز تعمیر کر دیے گئے۔ پرتغالیوں نے 400 سال تک انگولا کو وحشیانہ طریقے سے لوٹا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد انگولا میں آزادی حاصل کرنے کے لیے متعدد بغاوتیں ہوئیں، جن کے نتیجے میں آخرکار یہ ملک آزاد ہو گیا۔ چودہ مئی سن 1796 عیسوی کو چیچک کے ٹیکے کا پہلا تجربہ کیا گیا۔ چیچک کی وبا بہت پرانی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وبائی صورت میں اس کا آغاز سن 544 عیسوی سے ہوا اور 10ویں صدی عیسوی تک ایشیا کے تمام ممالک میں عام ہو چکی تھی۔ 18ویں صدی میں یورپ میں یہ وبا بڑی تیزی سے پھیلی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 100 سال کے عرصے میں تقریباً 6 کروڑ افراد چیچک میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ برطانوی طبیب ایڈورڈ جینر شروع سے ہی چیچک کی روک تھام کے بارے میں سوچا کرتے تھے، لہذا انہوں نے 14 مئی 1796 کو گائے کی چیچک کے مایات لے کر 1 سالہ صحت مند بچے کے جسم میں داخل کر دیے۔ 2 ماہ بعد انہوں نے مذکورہ بچے کو دوبارہ چیچک کا ٹیکہ لگایا، لیکن اس پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ جینر نے اپنے تجربات شائع کیے تو کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی، مگر اکثریت نے اس کو سراہا اور برطانوی پارلیمنٹ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ کئی دیگر ممالک نے بھی ان کو مختلف اعزازات سے نوازا۔ چودہ مئی سن 1867 عیسوی کو فرانسیسی مستشرق اور دانشور جوزف رینو کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1795 میں پیدا ہوئے۔ جوزف رینو کو مشرقی زبانوں سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے مشرقی زبانوں کی تعلیم حاصل کی اور عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اسی شعبے میں یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا اور ساتھ ہی تصنیف و تالیف میں بھی مصروف ہو گئے۔ فرانس میں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں لکھی گئی اہم ترین کتاب جوزف رینو کی محنت کا نتیجہ ہے، جو 20ویں صدی کے نصف اول میں شائع ہوئی۔ چودہ مئی سن 1948 عیسوی کو وسیع پیمانے پر فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد مقبوضہ فلسطین میں غاصب اور غیر قانونی صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ پہلی عالمی جنگ میں عثمانی حکومت کی شکست کے بعد برطانوی فوجیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 5 سال بعد برطانیہ کے زیر اثر لیگ آف نیشنز نے فلسطین پر اس ملک کے کنٹرول اور وہاں پر ایک یہودی حکومت کی تشکیل کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد صہیونی تنظیموں نے اس توسیع پسندانہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں خصوصاً یورپ سے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو لا کر یہاں بسانا شروع کیا اور ساتھ ہی دہشت گردی کی کارروائیاں انجام دے کر فلسطینیوں کو اس سرزمین سے نکالنے پر مجبور کیا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی جس کی روح سے فلسطین میں عرب اور یہودی 2 حکومتوں کی تشکیل کی بات کی گئی اور بیت المقدس کو بین الاقوامی علاقہ قرار دیا گیا، لیکن اس غیر منصفانہ قرارداد کی عربوں نے مخالفت کی۔ دریاسنا برطانیہ نے، جو عملاً صہیونیوں کی حمایت کر رہا تھا، یہ اعلان کیا کہ اس کی افواج 15 مئی 1948 تک فلسطین سے نکل جائیں گی، لیکن فلسطین سے برطانیہ کے کمشنر کے نکلنے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے غاصب اور غیر قانونی صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، نعمتوں پر شکر اس کی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ خود قرآن میں فرمان ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا۔ اس کے برعکس کفران نعمت زوال کا باعث بنتی ہے۔ کفران نعمت سرمستی کی نشانی اور زوال نعمت کا سبب ہے۔ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ صبر سے کام لیا جائے اور کسی خواہش کے حصول کے لیے لجاجت اور لالچ سے کام نہ لیا جائے، کیونکہ کسی چیز کا بے جا اصرار اور خواہش اس کے سکون کو ختم کر دیتی ہے اور آخر کار اسے ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزاح ہنسنا ہنسانہ اگرچہ زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، اور حد یہ ہے کہ دوسروں کی تحقیر نہ ہو اور ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور اگر ایسا ہو تو یہ جہالت اور نادانی کی علامت ہے۔ تمسخر کرنا احمقوں کی تفریح اور جاہلوں کا کام ہے۔ ہر گناہ کا ایک اثر ہے۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا ایک عظیم گناہ ہے، جس کی دنیاوی اثرات بھی بہت سخت ہیں۔ انہی اثرات میں سے کچھ نعمتوں میں کمی، نسل میں کمی، ذلت اور شرمندگی ہیں۔ کسی چیز کی کمی اس کی لذت کو بڑھا دیتی ہے۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ لذت حاصل کرے، لیکن نیند کے مزے لینا چاہتا ہے زیادہ سونے سے، کھانے کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے شکم کو بھر لینے سے، جبکہ کم سونا نیند کو لذت بخش بنا دیتا ہے اور بھوک غذا کو لذیذ بنا دیتی ہے۔ شب بیداری نیند کی لذت کو بڑھاتی ہے اور بھوک کھانے کی لذت میں اضافہ کرتی ہے۔ انسان جب تک موت کو یاد رکھتا ہے سرکشی سے دور رہتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا۔ اپنے بستر مرگ کو اپنے گھر والوں کے سامنے یاد کرو، کیونکہ نہ کوئی طبیب تمہیں اس سے بچا سکتا ہے اور نہ کوئی دوست تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اسلام بننے سنورنے کا مخالف ہے۔ درحقیقت ایسا نہیں، بلکہ کچھ پابندیوں کے ساتھ کہ نہ صرف بننے سنورنے کو جائز قرار دیتا ہے، بلکہ خود کو پاک صاف اور آستہ رکھنا خدا کی محبوبیت کا باعث ہے۔ بے شک اللہ خوبصورتی اور آرائش سے محبت کرتا ہے اور کثافت اور آلودگی کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جب اللہ اپنے کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر بندے پر نظر آئے۔ انسان جب کسی چیز کو نہیں جانتا تو اس سے خوف کھاتا ہے، کیونکہ وہ موت سے واقف نہیں ہے، اس لیے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اگر وہ اسے جانتے اور خدا عزوجل کے دوستوں میں سے ہوتے تو موت سے محبت کرتے اور جان لیتے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا اگلا پروگرام، اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم سماجی انصاف کی برقراری اور تفریق و امتیاز کو دور کرنے پر مبنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشوں اور اقدامات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی تاریخ کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک عظیم اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے لیے عدل و انصاف کی برقراری اور الہی و انسانی اقدار کے زندہ کرنے پر اپنی تمام کوششیں مرکوز رکھیں۔ آپ نے ایک عالمگیر منشور میں معاشروں میں انصاف پسندی اور انسانوں کے حقوق میں برابری اور مساوات برتے جانے کا اعلان کیا اور انسانی حقوق کے معیارات معین فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اہم امور کا خاص خیال رکھتے تھے ان میں سے ایک تفریق و امتیاز اور معاشرے میں عدم مساوات کا مسئلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے قائل تھے کہ تمام افراد بشر اپنی سرشت و فطرت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، سارے انسان انسانی روح اور فطری احساسات و جذبات کے حامل ہیں اور رنگ و نسل، زبان اور حتیٰ علم و فن میں فرق کا پایا جانا بھی ان کے انسانی حقوق میں تفریق اور امتیاز کا باعث نہیں بن سکتا۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ بعض انسان بعض دیگر انسانوں کو اپنا غلام بنائیں اور ان کی آزادی چھیننے کے علاوہ انہیں ان کے انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر سے آگاہ تھے کہ ہزاروں برس سے آقاؤں اور غلاموں پر مشتمل معاشرے کے دو گروہوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی آقائی اور غلامی کی رسم و روایت کو تمدن سازی اور ثقافت کی ترویج کے بغیر ختم کرنا ناممکن ہے۔ حتیٰ بردگی اور غلامی کے مقابلے کے لیے قوانین و ضوابط بھی وضع کیے جائیں لیکن دور جاہلیت کے نظریے اور تہذیب و تمدن کی اصلاح نہ کی جائے تو ایک دیرینہ رائج طبقاتی نظام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو آقا تھے وہ برداداری اور غلام بنانے کو اپنے بنیادی حقوق کا حصہ تصور کرتے تھے اور اسی طرح جو غلام تھے وہ بھی دیرینہ رواج اور عادت کے تحت غلامی پر راضی تھے، کیونکہ ان کی ارادی اور فکری قوت زائل ہو چکی تھی اور خود مختاری کی صلاحیت و توانائی نابود اور احساس حریت و آزادی بھی مردہ ہو چکا تھا۔ لہذا اس سماجی اور معاشرتی بحران یعنی عدم مساوات اور امتیازی سلوک کی دیرینہ روایات کو خرد مندانہ روشوں اور معقول اقدامات کے ذریعے آہستہ آہستہ ختم کیا جانا ضروری تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قرآنی آیات سے مسائل کو واضح کیا اور ان انسانی حقوق سے اس دور کے معاشرے کو باخبر کیا جو پروردگار عالم نے اپنے تمام بندوں کو عطا کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گوروں کو کالوں پر فطری لحاظ سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے، یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے فرما بردار ہیں اور یہ بھی انسانی حقوق کے حامل ہیں، تمہارا فریضہ ہے کہ جو کھانا تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ اور جس قسم کا لباس تم زیب تن کرو اسی طرح کا لباس انہیں بھی پہناؤ اور اپنے غلاموں کو طاقت فرسا اور دشوار کام کرنے پر مجبور نہ کرو اور اپنے امور کی انجام دہی میں ان کی مدد کرو، جب انہیں کسی کام کے لیے پکارو تو ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھو۔ اے میرے غلام یا اے میری کنیز جیسے الفاظ کا استعمال نہ کرو، کیونکہ عورت ہو یا مرد سب خدا کے بندے ہیں اور سب کا آقا اور سب کا مالک وہی ہے۔ الہی پیغام کی صورت میں ایک حقیقی انسان دوست ہستی کے دل کی گہرائی سے نکلنے والی منطقی بات آقاؤں کے شیشہ غرور کو توڑنے اور غلاموں کے احساس حقارت و بیچارگی کو ختم کرنے میں مؤثر تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس دور کے انسانوں میں رائج صدیوں پرانی روایت کو ختم کرنے اور برداداری کے نظریے کو دیگرگوں کرنے میں بہت ہی مؤثر واقع ہوا۔ اس پیغام نے اس دور کے لوگوں کو اپنے رویے اور طرز گفتگو پر نظر ثانی کی دعوت دی، اور وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ایک بھائی کا اپنے بھائی کو اور ایک بہن کا اپنی ایک بہن کو غلام اور کنیز اور قیدی بنانا صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں اور روشوں سے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے بعد آقاؤں کو اپنے غلاموں کو آزاد کرنے کی دعوت دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ یہ عمل خداوند کریم کی رضا کا باعث بنے گا، اور پروردگار عالم اس نیک عمل کے ذریعے ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان روشوں سے غلاموں کی آزادی کا راستہ کھول دیا، تاکہ رفتہ رفتہ انسانی معاشرے سے اس گھنونے عمل کی بیخ کنی ہو جائے۔ خدا اپنے اس عمل کی انجام دہی میں پہل کی اور اپنے غلام زید بن حارثہ کو، جسے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کے حوالے کر دیا تھا، راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اسی طرح آپ نے زید بن حارثہ کے دل و دماغ سے حقارت اور غلامی کے احساس کو دور کرنے کے لیے قریش کے لوگوں کے درمیان اسے اپنا فرزند بنا لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں خاص طور پر عرب قبائل میں رائج نسلی برتری اور امتیاز کے خلاف یہ اہم اقدام انجام دیا کہ جب زید بن حارثہ بڑے ہو کر جوان ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب سے ان کی شادی کر کے مساوات و برابری کے الہی قانون کی بنیاد رکھ دی اور دوسروں کے لیے نمونہ عمل پیش کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے پاس ایک خطبہ دیا، اور اپنے اس خطبے میں نسلی امتیاز سمیت ہر طرح کے امتیازات کو باطل قرار دیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کی برتری اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، نہ عرب کو عجم پر برتری حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر، اور نہ مالدار کو مفلس و نادار پر۔ نسلی امتیاز کے خلاف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا اہم اقدام بلال حبشی کے ساتھ آپ کا حسن سلوک تھا۔ بلال ایک سیاہ فام، غریب و بے نوا اور مفلس و نادار انسان تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا مؤذن بنا دیا، اور ایک روز ظہر کے وقت آپ نے بلال کو حکم دیا کہ مسجد کی چھت پر جا کر اذان دو۔ اسی طرح جب انصاف اور حریت و آزادی کے حقیقی نقیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مشاہدہ فرمایا کہ آپ کے ایک عرب صحابی دوسرے صحابی سلمان فارسی کی اس لیے تحقیر کر رہے ہیں کہ وہ غیر عرب ہیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج کے دور تک سب کنگھی کے دانے کی طرح مساوی اور برابر ہیں، عرب کو عجم یعنی غیر عرب پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، حسر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیز یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ میں ہسپتالوں ایمبولینسوں پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں اور عورتوں اور بچوں کے قتل عام کی مخالفت کو سب کا فریضہ قرار دیا ہے. صہیونی حکومت کے خلاف یمن کی کارروائیاں بن گورین ایئرپورٹ بند صہیونیوں میں خوف و ہراس. خبری ذرائع نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں تحریک حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان بالواسطہ مذاکرات شروع ہونے کی خبر دی ہے. اور ہندوستان کے دفتر خارجہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی دباؤ سے ایٹمی جنگ روکنے اور امریکی ثالثی کے بارے میں ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ میں ہسپتالوں ایمبولینسوں پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں اور عورتوں اور بچوں کے قتل عام کی مخالفت کو سب کا فریضہ قرار دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے بدھ کے روز تہران میں امدادی کارکنوں سے خطاب میں امدادی کارکنوں کے جذبے ایثار و فداکاری اور انسان دوستی کو عام کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. آپ نے اپنے خطاب میں غزہ میں ہسپتالوں اور ایمبولینسوں پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں اور بچوں نیز خواتین کے قتل عام پر مبنی صہیونیوں کے جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان جرائم پر اعتراض اور ان کی مخالفت سب کا فریضہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج دنیا اس طرح کے انسان نما حیوانوں کے کنٹرول میں ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران ان کی درندگی اور خونخواری کے مقابلے میں استقامت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے. آپ نے یہ احساس ذمہ داری دلوں میں امیدوں کے چراغ روشن رکھنے کا سبب بنا ہے اور یہی احساس ذمہ داری اسلامی جمہوریہ ایران سے مغرب والوں کی دشمنی کا
باعث بھی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر نے صہیونی حکومت پر سیاسی اور اقتصادی دباؤ بڑھانے کے لیے اسلامی ممالک سے فوری اور مؤثر اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے او آئی سی کے رکن ممالک کی پارلیمانی یونین کے 19ویں اجلاس میں کہا کہ آج وقت آ گیا ہے کہ اسلامی ممالک صہیونی حکومت کو غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر مجبور کرنے کے لیے مؤثر اقدام کریں۔ قالیباف نے مزید کہا کہ ایران صہیونی حکومت پر سیاسی اور اقتصادی اور ہتھیاروں کی پابندیاں عائد کرنے کے لیے اسلامی ممالک سے فوری اور مؤثر اقدام کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صہیونی حکومت کے جنگی جرائم، نسل کشی اور نسل پرستی کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلانے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ قالیباف نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے کا جمہوری حل ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان نے کمیشن کے اجلاس میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کا جائزہ لیے جانے کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اجلاس میں نائب وزیر خارجہ برائے قانونی و بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی نے ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ چوتھے دور میں بالواسطہ گفتگو کی گئی اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی ریڈ لائنوں کو واضح کر دیا۔ انہوں نے کمیشن کو بتایا کہ مذاکرات نے واضح کر دیا گیا مذاکرات میں واضح کر دیا گیا کہ یورینیم کی افزودگی کا مسئلہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ریڈ لائن ہے اور علاقائی مسائل اور ایران کی دفاعی اور میزائلی توانائی پر کوئی گفتگو نہیں کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کے چوتھے دور میں تازہ پابندیوں اور امریکیوں کے متضاد موقف پر سخت تنقید کی گئی اور واضح کر دیا گیا کہ سمجھوتے کے لیے ایران کی ریڈ لائنوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، لہذا اگر امریکی ایران میں یورینیم کی افزودگی بند کرانا چاہتے ہیں تو ہماری نظر میں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے لیے اپنے ملک کی مکمل حمایت پر تاکید کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بدھ کے روز کہا کہ سعودی عرب ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ جوہری مذاکرات کی مکمل حمایت کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے غزہ کے خلاف اسرائیلی فوج کے مسلسل شدید حملوں اور اس علاقے کے مکمل محاصرے کے سبب غزہ کی سنگین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جلد از جلد غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ جنگ بندی کے بغیر غزہ تک امداد پہنچانا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے بیان کے ایک اور حصے میں بن فرحان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ ریاض کے بارے میں اپنے موقف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یمن کی مسلح فوج نے بدھ کے روز تیسری بار مقبوضہ علاقوں کو اپنے میزائل حملوں کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے بدھ کی صبح اعلان کیا کہ یمن سے ایک اور میزائل مقبوضہ علاقوں پر داغا گیا۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 نے اعلان کیا ہے کہ یمن سے چھوڑے جانے والے میزائل کے نتیجے میں تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں روک دی گئیں۔ صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یہ میزائل گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مقبوضہ علاقوں پر داغا جانے والا تیسرا میزائلی حملہ تھا۔ یہ حملہ امریکی صدر ٹرمپ کے علاقے کے دورے کے دوران کیا گیا۔ صہیونی ذرائع کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے اس میزائل حملے کے نتیجے میں مقبوضہ علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے لگا۔ اس سے قبل یمن کی مسلح افواج نے منگل کو بھی اعلان کیا تھا کہ تل ابیب میں بن گورین ایئرپورٹ کے خلاف ایک کامیاب کارروائی کی گئی، اور جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند اور غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا اس قسم کے حملے جاری رہیں گے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور خان یونس سمیت مختلف علاقوں پر بدھ کے روز کے حملوں میں دسیوں فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے جنوب میں خان یونس پر صہیونی فوج کی شدید بمباری میں یورپی ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی جنگی طیاروں نے شہر خان یونس میں یورپی ہسپتال کے اطراف کے علاقوں کو آگ کے شعلوں میں تبدیل کر دیا، اور نتیجے میں دسیوں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے، جن میں ہسپتال میں موجود بیمار افراد بھی شامل ہیں۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج نے اسی طرح خان یونس کے مشرقی علاقوں پر گولہ باری کی۔ ہسپتال کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بدھ کی صبح سے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج نے مسلسل حملے کیے، جن میں 56 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ شمالی غزہ پر صہیونی جارحیت میں بھی 50 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں یورپین ہسپتال کے احاطے اور اطراف پر اپنے بڑے فضائی حملوں کے ذریعے غزہ میں صحت کی دیکھ بھال کے باقی ماندہ نظام کے خلاف ایک نئی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ حماس نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کے ان حملوں کا مقصد اہم مراکز کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا، جس میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس وحشیانہ حملے میں درجنوں مریض، طبی عملے، امدادی دستے اور شہری دفاع کے ارکان شہید یا زخمی ہوئے۔ ان میں سے کئی ایک کو اس وقت دوبارہ نشانہ بنایا گیا جب وہ امدادی کارروائی میں مشغول تھے اور زخمیوں کو ملبے سے نکال رہے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں غزہ کے یورپین ہسپتال کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ تحریک حماس نے مزید کہا کہ جارح صہیونی حکومت بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے جو تنازعات کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ مریضوں اور پناہ گزینوں سے بھرے ہسپتالوں کو نشانہ بنانا فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی نسل کشی کی پالیسی کا حصہ ہے۔ خبر رساں ذرائع نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں تحریک حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان بالواسطہ مذاکرات شروع ہونے کی خبر دی ہے، جس میں امریکہ ان مذاکرات میں مرکزی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر کے قریبی خبری ذرائع نے امریکہ کی مرکزی ثالثی سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں تحریک حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر 3 ہفتوں سے 40 دن کے درمیان عارضی جنگ بندی متوقع ہے۔ اس عرصے کے دوران غزہ میں حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے 6 صہیونی قیدیوں، من جملہ 2 زندہ قیدیوں کو رہا کر کے اور 4 کی لاشوں کو کہ جن کے پاس امریکی اسرائیلی شہریت ہے، صہیونی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی معاہدے کے ایک اور حصے کے طور پر جنگ بندی کے دوران غزہ میں انسانی امداد کی اجازت دی جائے گی، اور حماس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انسانی ہمدردی کی راہداریوں سے داخل ہونے والی خوراک اور ادویات اسرائیلی قیدیوں تک پہنچیں گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کے مابین ٹیلی فونی گفتگو ہوئی، جس میں جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خطے کے وسیع تر مفاد میں جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ شہباز شریف نے کشیدگی کم کرنے پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی کاوشوں کو سراہا۔ ہندوستان کے دفتر خارجہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی دباؤ سے ایٹمی جنگ روکنے اور امریکی ثالثی کے بارے میں ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کا دیرینہ موقف یہ رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کا دو طرفہ مسئلہ ہے اور اسے نئی دہلی اور اسلام آباد دو طرفہ طریقے سے ہی حل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے اس دعوے کی بھی تردید کی ہے کہ امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان کو تجارت بند کرنے کی دھمکی دے کر جنگ بندی پر مجبور کیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اخبار ٹائمز آف انڈیا نے ایک رپورٹ میں تاکید کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ بندی میں ٹرمپ کا براہ راست کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ البتہ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف فوجی کاروائی کے آغاز سے ہی ہندوستان اور امریکہ کے حکمرانوں کے درمیان گفتگو جاری رہی، تاہم اس گفتگو میں تجارت کے مسئلے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ہندوستان میں ایک بی جے پی لیڈر کے ذریعے کرنل صوفیہ قریشی کی توہین پر کانگریس پارٹی نے سخت رد عمل دکھایا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کانگریس پارٹی کے رہنما سچن پائلٹ نے کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں بی جے پی لیڈر وجے شاہ کے بیان کو شرمناک قرار دیا۔ انہوں نے بی جے پی قیادہ سے اس حوالے سے معافی مانگنے اور وجے شاہ کو کابینہ سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ کانگریسی رہنما سچن پائلٹ نے کہا کہ کرنل صوفیہ کی توہین قومی توہین ہے اور حکومت کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بی جے پی خود کو وجے شاہ کے بیان سے الگ کرے اور انہیں ریاستی کابینہ سے برخاست کیا جائے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ نے کرنل قریشی کی توہین پر وجے شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک لیڈر اور ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ نے ایک تقریب سے خطاب میں کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں کا۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکی صدر ٹرمپ کا خلیج فارس کے عرب ملکوں کا دورہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا کہ امریکی صدر ٹرمپ خلیج فارس کے عرب ملکوں کے دورے کے اپنے پہلے مرحلے میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے۔ اب تک کی جو خبریں ہیں ان کے اس دورے میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں، جن میں مصنوعی ذہانت اور اسی طریقے سے دفاع اور سرمایہ کاری کے شعبے شامل ہیں، اور ان تینوں شعبوں میں خاص طور پر باہمی تعاون کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس دوران خود امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر صدر ٹرمپ کے دورے کا مقصد، یعنی سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا جو دورہ کر رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ان ملکوں سے اپنے لیے دولت حاصل کر سکیں اور امریکہ میں ان ملکوں کے ذریعے سرمایہ کاری کے مزید مواقع فراہم کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ جب امریکی صدر ٹرمپ علاقے کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں تو اس میں سیاسی معاملات بھی ضرور زیر غور آئیں گے، اور یقینی طور پر غزہ اور فلسطین کا مسئلہ بھی زیر غور آئے گا۔ لیکن امریکی میڈیا بار بار اس بات پر تاکید کر رہا ہے کہ یہ دورہ صرف اقتصادی اور تجارتی مقاصد کے لیے ہی انجام پا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دورے کے اختتام پر یا دورے کے موقع پر کس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں، یا خالی اقتصادی اور تجارتی مقاصد کے تناظر میں ہی یہ بیان آتے ہیں، یا پھر کچھ سیاسی بیانات بھی سامنے آتے ہیں۔ بہرحال اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
امریکی صدر ٹرمپ دوسری بار امریکہ کا اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے سرکاری دورے کا آغاز مغربی ایشیا، خاص طور پر خلیج فارس کے عرب ممالک سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات سے کر رہے ہیں۔ اس دورے میں ان کی پہلی منزل سعودی عرب ہے، اس کے بعد وہ قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔ 2017 میں بھی ٹرمپ نے اپنے پیشروؤں کے برخلاف لاطینی امریکہ یا مغربی ممالک اپنے پہلے سرکاری دورے کے لیے منتخب کرنے کے بجائے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جب سعودی عرب کے بارے میں ان کے بیانات غیر معمولی حد تک سرخیوں میں آئے تھے۔ اگرچہ رواں سال اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ پہلا سرکاری دورہ خلیج فارس کے عرب ملکوں کا کر رہے ہیں۔ اس درمیان امریکی میڈیا نے ٹرمپ کے دورے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دورے کا بنیادی مقصد تجارت ہے۔ امریکی میڈیا کا استدلال ہے کہ فی الحال واشنگٹن میں اقتصادی معاملات اور تجارت نے اسٹریٹجک اور سفارتی معاملات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ تیل سے مالا مال خلیج فارس کے ملکوں کے دورے میں صدر ٹرمپ اپنی پوری توجہ ان ملکوں سے تجارت، یا دوسرے لفظوں میں سرمایہ کاری، یا اور بھی آسان لفظوں میں پیٹرو ڈالر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ٹرمپ کا خلیج فارس کے دولت مند ملکوں کے دورے کو سب سے پہلے انجام دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے فی الحال اپنی نظریں ان ملکوں کی دولت پر جمع رکھی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو امریکہ کے ماضی کے صدور بھی دیگر بہانوں سے اپنے مد نظر رکھتے تھے۔ اس درمیان واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ ٹرمپ اپنے اس دورے سے بظاہر امریکہ کے دیرینہ اتحادیوں کی اہمیت کو کم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ امریکی صدور پہلے اپنے اتحادی ملکوں کا ہی دورہ کیا کرتے تھے۔ ٹرمپ کا یہ دورہ ایک ایسے وقت انجام پا رہا ہے کہ مغربی ایشیا میں سیکورٹی کا بحران عروج پر ہے، خاص طور پر غزہ میں۔ غزہ حکومت پچھلے 1.5 سال سے زائد عرصے سے نہتے اور مظلوم فلسطینی، بالخصوص فلسطینی بچوں اور خواتین پر عرصے حیات تنگ کیے ہوئے ہیں، اور آئے دن ان کا قتل عام کر رہی ہے۔ ساتھ ہی امریکہ اور ٹرمپ کی اس خواہش کا بھی اس دورے میں ایک بار پھر اظہار ہوگا کہ عرب ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، غزہ حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار کرے۔ لیکن بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ ایک ایسے وقت جب پوری دنیا میں غزہ حکومت کے خلاف شدید نفرت پائی جا رہی ہے، غزہ میں 10,000 فلسطینیوں کا اب تک قتل عام ہو چکا ہے، سعودی حکام غزہ حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے بارے میں ہرگز نہیں سوچیں گے، اور اپنی پرانی شرط کو پھر دہرائیں گے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق اسی وقت برقرار ہو سکتا ہے جب فلسطین میں دو ریاست کا فارمولہ روبہ عمل آ جائے، اور 1967 کے اعلان کے مطابق ایک آزاد فلسطینی مملکت قائم ہو جائے گی۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ٹرمپ اپنے اس دورے میں ایک بار پھر خلیج فارس کے ان عرب ملکوں سے 10,000 ارب ڈالر مختلف بہانوں، من جملہ تجارت اور ہتھیاروں کے سودے کے عوض اپنی جیبوں میں بھر کر لے جائیں گے، جو بعد میں کہیں نہ کہیں غزہ حکومت کی مالی امداد کے طور پر طلب بھی پہنچیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے اس دورے میں، کہ جس کا مقصد بظاہر تجارتی اور اقتصادی بتایا گیا ہے، صرف تجارت، اقتصاد، سرمایہ کاری اور عرب ملکوں سے تحفے لینے تک کی بات رہے گی، یا پھر مغربی ایشیا میں کسی اور سازش اور گٹھ جوڑ کی باتیں بھی سامنے آئیں گی۔
آپ نے ہماری رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اس کے لیے ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر رحمت حاجی مینا صاحب کو. السلام علیکم جناب.
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
ڈاکٹر صاحب، جب بات ٹرمپ کے دورے کی ہو رہی ہو اور خاص طور پر خلیج فارس کے عرب ملکوں کے دورے کی، تو پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اس دورے کا اصلی اور بنیادی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، مسٹر ٹرمپ کا یہ جو چار روزہ دورہ ہے، یہ ان کا دوسرے دور کی صدارت میں یہ پہلا دورہ ہے. اگرچہ انہوں نے ایک اور دورہ اس سے پہلے ویٹیکن کا کیا تھا، لیکن اس دورے کا اعلان پہلے سے کیا گیا ہے. اور اس کا ہدف کیا ہے یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ مسٹر ٹرمپ نے اپنے اس دورے کے حوالے سے بہت ساری باتیں انہوں نے کہی تھی پہلے ہی. ان میں سرمایہ کاری کی بات تھی، اور اس سے پہلے ہی وہ عرب ممالک سے اس حوالے سے، خاص طور سے سعودی عرب سے، کہ وہ امریکہ میں سرمایہ کاری کرے گا، اور ایک ٹریلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ اپنے پہلے دورے میں جب انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا 2017 میں، تو سب سے پہلے وہ سعودی عرب کا انہوں نے دورہ کیا تھا، اور اس وقت میں $450 ارب کی سرمایہ کاری کی بات ہوئی تھی اور اسلحے کی فروخت کی بات ہوئی تھی. آپ نے یہ جو دوسرا دورہ ہے جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا، آپ نے اپنے دورے صدارت میں روایات کو تبدیل کیا ہے. امریکی صدور سے پہلے یا تو کینیڈا یا میکسیکو یا دیگر یورپی ممالک کا دورہ کرتے تھے، لیکن مسٹر ٹرمپ نے اس دورے میں انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ پہلا دورہ کیا سعودی عرب کا، اور اس کا اہم ترین ہدف ہم یہ کہہ سکتے ہیں سرمایہ کاری ہے، یا یوں کہیں کہ امریکہ میں عرب ممالک کے سرمایے کو جذب کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے الیکشن کمپین کا بھی حصہ رہا ہے یہ ان کے نعرے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو انہوں نے اس کا جانب پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ میں اتنا سرمایہ سعودی عرب سے لے کر آنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دورے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یک طرفہ یا ایک طرح کا دورہ نہیں، بلکہ یہ ملٹی پرپز دورہ بھی ہے. اس میں جو جیو پولیٹیکل معاملات ہیں ان پر بھی بات چیت ہوگی، اور وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے. اس میں قطر اور متحدہ عرب امارات کا بھی وہ دورہ کریں گے، کہ اس طرح اس کا جو انہوں نے، البتہ پہلے انہوں نے تجارت کی بات کہی ہے، اس میں جیو پولیٹیکل جو معاملات ہیں وہ اس میں سیکنڈ پرائیورٹی کے اوپر ہیں، فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ تجارت ہی ہے. لہذا خطے کے حوالے سے بھی اس حوالے سے بات چیت ہوگی، لیکن اصل مسئلہ اور اصلی بات جو ہے وہ سرمایہ کاری کا معاملہ ہے. سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے وہ امریکہ میں سرمایہ کاری کریں، جس کے بارے میں مسٹر ٹرمپ نے کئی بار مرتبہ یہ بات بھی کہی ہے، اور اس کے کئی ایک اہداف ہیں، اور انہوں نے اپنے انتخابی نعروں میں بھی اس بات کا کئی مرتبہ اعادہ کیا تھا، لہذا وہ اس کو اب پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب اگر جہاں تک علاقائی معاملات کی بات ہے، ہمیں اس حوالے سے جو ذاتی مقاصد ہیں اس کی بھی ہم بات کر لیں. مسٹر ٹرمپ کی ایک ذاتی ادارہ ہے جس کا نام ہے ٹرمپ فاؤنڈیشن. اس دورے میں مسٹر ٹرمپ کا جہاں ارادہ ہے علاقائی اور سیاست کے بارے میں وہ بات کریں گے، اور سرمایہ کاری کی بات کریں گے سعودی عرب سے، ساتھ ہی وہ اپنی ٹرمپ فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک مسئلہ امریکہ کی اقتصادی اور پالیسیوں اور امریکہ کی اقتصادی اور تجارتی کمپنیوں کا ہے، جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً خبریں بھی آ رہی ہیں. مسٹر ٹرمپ کے ساتھ آنے والی جو ٹیم ہے وہ اس بات کو پوری طرح سے ظاہر کر رہی ہے کہ اس ٹیم کے اندر ایلون ماسک بھی موجود ہیں. کمپنیوں کے،
جی ہاں، بہت شکریہ. چلتے ہیں اس وقت پاکستان، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے ممتاز سبزہ نگار جناب کاشف علی صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ.
جی کاشف علی صاحب، بات ہو رہی ہے ٹرمپ کے دورے کی، جو خلیج فارس کے تین عرب ملکوں کے دورے پر آج پہلے مرحلے میں وہ ریاض پہنچے. ظاہر ہے کہ جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، خاص طور پر امریکی میڈیا میں، کہ اس کا بنیادی مقصد تجارت اور اقتصاد ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو اسٹریٹجک دورہ بھی کہا جا رہا ہے, تو یہ اسٹریٹجک میں صرف اقتصاد اور تجارت کو محدود کیا جا سکتا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں اور صدر ٹرمپ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے دورے کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر سرمایہ کاری اور تجارت ہے, ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ, یہ ان کا فوکس ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سعودی عرب کے دورے کی پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ کم سے کم $600 بلین کی سعودی عرب اگر انویسٹمنٹ کی حامی بھرے امریکہ کے اندر تو تب وہ جو ہے وہ دورہ کریں گے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب کو کم از کم $1 کھرب کی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. 600 ارب پہ تو سعودی عرب آلریڈی ریڈی ہو چکا ہے. اور ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ سعودی عرب جو ہے امریکہ کے اندر $1 کھرب کی انویسٹمنٹ کرے. اور ٹرمپ اس لیے چاہ رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ ایک خود تاجر ہیں اور انہیں یہ امید ہے کہ جب سعودی بڑی مقدار میں امریکہ کے اندر جب انویسٹمنٹ کریں گے $600 بلین یا اگر $1 کھرب پر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو اس سے ٹرمپ کی اپنی کمپنیز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو بہت سے خلیجی ممالک میں ٹرمپ مزید اپنے جو بزنس پروجیکٹس ہیں وہ وہاں پر لانچ کر رہے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے جو ٹرمپ ٹاورز ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. تو ٹرمپ کا آبجیکٹو بیسیکلی سعودی عرب سے زیادہ سرمایہ کاری امریکہ کے اندر لانا ہے تاکہ اس سے اس کی اپنی کمپنیز کو فائدہ ملے. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو سعودی عرب جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجک جو اٹانومی ہے وہ یہ چاہتے ہیں. وہ امریکہ پر دفاع کے حساب سے دفاع کے حوالے سے بھروسہ نہیں کر رہے ایک عرصہ سے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے جو ایڈوانس ویپن سسٹمز ہیں ڈفرینٹ قسم کے وہ حاصل کیے جائیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی چند ہی منٹ پہلے تھوڑی دیر پہلے جو ہے دونوں ممالک کے درمیان ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں جس میں $142 ارب کی جو دفاعی معاہدہ ہے وہ شامل ہے. یعنی جو امریکہ ہے وہ $142 ارب کے جو جدید ہتھیار ہیں وہ سعودی عرب کو فراہم کرے گا. تو سعودی عرب کا جو انٹرسٹ ہے, سعودی عرب اپنے ڈیفنس کو اپنے دفاع کو بہتر بنانا چاہتا ہے, وہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کرتا, تو وہ امریکہ سے جو اس کے جدید ویپن سسٹم ہے جس میں F-35 جو جدید طیارے ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, جدید قسم کے میزائلز جو پریسائز جو ٹارگیٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اپنے ڈیفنس کو جو ہے وہ
ہاشم علی صاحب بات ہو رہی کہ تجارت تو عام طور سے جو میں سمجھتا ہوں اور سبھی سمجھتے ہیں کہ تجارت تو عام طور سے دو طرفہ ہوتی ہے, اور کہا بھی جا رہا ہے کہ تجارت, تو یہ واقعی دو طرفہ تجارت ہے یا دولت کو ہڑپنا ہے؟
دیکھیں ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یک طرفہ تجارت کی ہیں. جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو سعودی انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ کے اندر زیادہ سے زیادہ ہو. البتہ جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی اکانومی کے اندر تنوع لانا چاہتے ہیں, اور ایک عرصہ سے ان کی جو سعودی عرب کی معیشت ہے وہ تیل پر بھروسہ کر رہی ہے, تیل پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو سعودی عرب کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ کی انویسٹمنٹ سعودی عرب کے اندر لائی جائے اور اپنی اکانومی کو متنوع کیا جائے, اسے ڈائیورسیفائی کیا جائے, اس میں ڈفرینٹ قسم کے شعبوں میں امریکہ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے پھر جو دیگر دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں وہ سعودی عرب آئیں گے اور سعودی عرب کی جو معیشت ہے وہ ڈائیورسیفائی ہوگی. لیکن اس ٹائم تک کی جو صورتحال ہے وہ یک طرفہ ہے, اور اس میں جو ٹرمپ ہیں اور امریکہ ہے وہ سعودی عرب سے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سرمایہ کاری امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ڈفرینٹ قسم کے ابھی آپ مثلا جو ٹرمپ کے ساتھ وفد ہے, اگر آپ اس ان ڈیلیگیشنز کو دیکھیں تو اس میں جو امریکہ کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں ان کے جو اہم افراد ہیں وہ شامل ہیں, کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب میں ڈفرینٹ قسم کی جو اپنی IT اور AI کی ایکسپورٹس ہیں وہ کی جائیں. اسی طرح منرلز کے شعبے میں اور ڈفرینٹ قسم کے اور شعبہ جات ہیں جس میں امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب انویسٹمنٹ کرے. تو سعودی عرب کو وہ ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھ رہے ہیں ٹرمپ جس سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے, اور امریکہ کے فائدے کے ساتھ ساتھ ٹرمپ اپنے جو ذاتی ان کا پرسنل انٹرسٹ ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ٹرمپ ایک تاجر ہیں, ان کا بہت بڑا بزنس ہے, تو انہیں یہ امید ہے کہ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ سے ان کی اپنی کمپنیز کو اور انہیں جو ہے وہ ذاتی طور پر بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو ٹرمپ کا فوکس ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پر ہے, جبکہ سعودی عرب جو ہے اس کی نظر امریکہ کا جو لیٹسٹ ویپن ہے, ویپن سسٹمز ہیں, وہ حاصل کر کے وہ اپنے دفاع کو جو ہے وہ اس میں اسے مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور اسٹریٹجک اٹانومی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ
ایک حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں کاشف علی صاحب, پھر حاضر ہوں گا. جی ڈاکٹر حجمین صاحب, اس بار اور پچھلے دفعہ بھی یہی ہوا تھا کہ ٹرمپ نے اپنے اتحادیوں کو, خواہ وہ لاطینی امریکہ کے ہوں یا مغربی ممالک کو, ان کو نظر انداز کر کے پہلے ان تین خلیفاز کے جو عرب ممالک ہیں ان کو چنا ہے اپنے دورے کے لیے. واشنگٹن پوسٹ جیسے امریکی میڈیا نشریاتی ادارے یہ لکھ رہے ہیں کہ امریکی حکومت یا ٹرمپ انتظامیہ اپنے جو دیرینہ اتحادی ہیں گویا اب ان کو کم اہمیت دے رہی ہے. کیا یہ حقیقت ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو دورہ ہے, پہلا والا دورہ پچھلے دور صدارت میں اور اب کا جو انہوں نے دورہ کیا سعودی عرب کا, اور اس کا پہلے سے اعلان انہوں نے کیا, اور اسی طرح تین دو دیگر ممالک کا وہ دورہ کر رہے ہیں. $1 ٹریلین کی تجارت کا معاملہ ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے, اور اس پر $600 ارب کی بات بھی ہے. یہ جو اس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں, مسٹر ٹرمپ کی جو فلسفی ہے وہ اس میں موجود ہے. یہ ٹریڈنگ کی اصطلاح کے تحت وہ ایک طرح سے وہ تجارت کے ذریعے سے یہ کام آگے بڑھا. مسٹر ٹرمپ نے نیٹو کے حوالے سے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم لوگوں, ہم یورپ کی سیکیورٹی کو نہیں کریں گے مگر یہ کہ وہ اپنے حصے کے پیسے ادا کریں. مسٹر ٹرمپ کا یہ دورہ جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دورے کو انہوں نے فروخت کیا ہے. آپ یہ شرط یہ ہے کہ اگر میں آپ کے ملک کا دورہ کروں تو آپ ہمارے یہاں سرمایہ کاری کریں گے. تو مسٹر ٹرمپ نے ایک طرح سے یہ کوشش کی ہے کہ امریکہ کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی جائے, اور انہوں نے اپنے سفر کو نتھی کر ہے ٹریڈ کے ساتھ, تجارت کے ساتھ اور اقتصاد کے ساتھ, کیونکہ مسٹر ٹرمپ کے لیے امریکہ کی موجودہ اقتصادی صورتحال میں سرمایہ کاری حاصل کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. ایک اور اہم مسئلہ جو ہے وہ اسلحے کی فروخت کا ہے, اور اس دورے میں وہ پوری طرح سے واضح ہے کہ مسٹر ٹرمپ 142 ملین ڈالر کا اسلحہ سعودی عرب کو فروخت کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک یہ جو البتہ یہ پہلے سے اس پر بات چیت ہو رہی تھی, لیکن پہلے اس میں مسٹر بائیڈن نے بھی اس کو کوشش کی تھی لیکن وہ معاملہ رک گیا تھا. لیکن ایک بار پھر اب یہ جو دورہ ہے, اس دورے کے اندر امریکہ سے اسلحے کی خرید کا جو سلسلہ ہے اس میں مزید اضافہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. لہذا اقتصادی لحاظ سے امریکہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن یقیناً خطے کے لیے اور مغربی ایشیا کے لیے اس کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے, کیونکہ یہ اسلحہ کہاں استعمال ہوگا, بلکہ یہ ایک طرح سے خطے میں اسلحے کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. اور دوسرے یہ کہ خطہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سیکیورٹی زون اور پولیس اسٹیٹ بننے کی طرف جائے گا. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسلحے کی فروخت بھی جو ہے وہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن و سلامتی نہیں لا پائے گی. لیکن جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو امریکہ اور مسٹر ٹرمپ خطے کے دیگر علاقوں میں بھی وہ اسلحے کی فروخت کرتے رہے ہیں. پہلے سے ان کی کوشش رہی ہے کہ دنیا کے مختلف علاقے میں ایک دھمکی, ایک خطرہ پیدا کیا جائے پہلے, تاکہ خطے کے ممالک اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کریں, خاص طور سے جیسے اس خطے میں امریکہ نے ہمیشہ ایرانو فوبیا پھیلانے کی کوشش کی ہے. اور بہرحال ایک اور مسئلہ, ایک امریکی ڈپلومیسی کے مقابلے میں چائنیز ڈپلومیسی اس علاقے کے اندر ورک کر رہی ہے, جس میں جس کو ہم ہی کہتے ہیں کہ وہ کشیدگی میں کمی کی پالیسی ہے. امریکہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس اسلحے کی فروخت کے ذریعے سے اس خطے کے اندر اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔
ہماری گفتگو جاری ہے معزز مہمانوں سے، یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایک اور رپورٹ تیار کی، اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
امریکی صدر ٹرمپ کے دورے مغربی ایشیا میں غاصب سین حکومت شامل نہیں ہیں اور وہ اپنے سب سے قریب اتحادی یعنی تل ابیب کا دورہ نہیں کریں گے۔ علاقے کے بعض سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ صورتحال سے غاصب سین حکومت سخت پریشان ہے اور خاص طور پر سینی وزیر اعظم نتنیاہو شدید مخمصے میں گرفتار ہو گئے ہیں، یہ وجہ ہے کہ خود سینی حلقوں میں نتنیاہو کی پالیسیوں پر ایک بار پھر شدید حملے ہونے لگے ہیں۔ اگرچہ بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ خلیج فارس کے ملکوں کا ٹرمپ کا دورہ محض ان کی تجارتی ذہنیت کو ہی ظاہر کرتا ہے اور وہ مالدار عرب ملکوں سے زیادہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وگرنہ ٹرمپ کسی بھی قیمت پر اپنے سب سے قریبی اتحادی اسرائیل کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اسرائیل ہی علاقے میں امریکہ اور سامراجی طاقتوں کے مفادات اور پالیسیوں کا محافظ اور پراکسی ہے۔ اس درمیان اسرائیلی اخبار معارف نے سینی کابینہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ واشنگٹن نے اسرائیل کو واضح پیغام دیا ہے کہ امریکی انتظامیہ چاہتی ہے کہ غزہ میں جدید فوجی کاروائیوں کے بجائے جنگ بندی ہو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نتنیاہو کے لیے واشنگٹن کا یہ مطالبہ ماننا مشکل ہوگا اور ساتھ ہی ٹرمپ کا مطالبہ مسترد کرنا بھی آسان نہیں ہوگا، اس لیے نتنیاہو پیچیدہ صورتحال سے دو چار ہو گئے ہیں۔ لیکن صہیونی اور مغربی میڈیا کی ان تجزیوں اور خبروں میں کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 78 برسوں سے سرزمین فلسطین میں جو بھی مظالم ہو رہے ہیں اور خاص طور پر اکتوبر 2023 سے غزہ میں جس طرح سے نہتے اور بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اب تک 53,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 10,000 زخمی ہو چکے ہیں اور غزہ پوری طرح کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، اس پورے وحشتناک حالات اور مظالم میں امریکہ برابر کا شریک تھا اور اب بھی ہے۔ غزہ کے معصوم بچوں کا خون امریکی ہتھیاروں اور خطرناک جنگی طیاروں اور بموں سے ہی بہایا جا رہا ہے، اور دنیا ٹرمپ کا یہ بیان نہ تو بھولی ہے اور نہ ہی فراموش کرے گی کہ غزہ سے فلسطینیوں کا صفایا کر کے اسے ایک تفریح گاہ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بنابراین غزہ میں جنگ بندی سے متعلق امریکی صدر یا کسی بھی امریکی عہدیدار کا بیان میڈیا کی سرخیاں حاصل کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن غزہ یا فلسطین کے ایک بھی معصوم بچے کے حق میں اس طرح کے بیانات کو کسی بھی طور نہیں دیکھا جا سکتا، اور دنیا کا کوئی بھی باشعور اور عالمی سیاست پر نظر رکھنے والا شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ امریکہ کی کوئی بھی حکومت یا صدر صہیونی لابی کی مرضی کے خلاف فلسطین کے بارے میں خود سے کوئی بھی فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، کیونکہ امریکہ کی داخلہ اور خارجہ پالیسی اور سیاست کا فیصلہ تل ابیب اور صہیونی لابی کے مراکز میں ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ تل ابیب میں نتنیاہو کے سیاسی مخالفین من جملہ یائر لاپید جیسے صہیونی لیڈر نتنیاہو پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات سب سے نچلی سطح پر آ گئے ہیں اور نتنیاہو نے اسرائیل پر امریکہ کا اعتماد بہت ہی کم کر دیا ہے، تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے اور دنیا بہت جلد دیکھے گی کہ ٹرمپ اور دیگر امریکی عہدیدار ایک بار پھر فلسطینیوں اور مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے نظر آئیں گے اور غزہ کے فلسطینیوں کا قتل عام جاری رکھنے کے لیے سینی حکومت کی پیٹ تھپتھپاتے دیکھے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے جو کبھی بھی اپنی شیطنت سے باز نہیں آئے گا۔
جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اور اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، چلتے ہیں کاشف علی صاحب کی خدمت میں۔ کاشف صاحب، بہت سے مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے چند برسوں کے دوران دیکھا یہ گیا ہے کہ سعودی عرب یا خلیج فارس کے جو دیگر عرب ممالک ہیں، اس میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے یا قطر بھی شامل ہے یا دیگر ممالک، ان کا جھکاؤ روس اور چین کی طرف کہیں نہ کہیں بڑھتا جا رہا ہے، تو مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ٹرمپ کا یہ دورہ انجام پایا ہے، اسے آپ کتنے متفق ہیں اس تجزیہ و تبصرے سے؟
دیکھیں، ماضی قریب میں اگر دیکھیں تو امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ مشرق وسطی میں کم ہوا ہے اور اس کا جو فوکس تھا وہ ساؤتھ چائنا سی میں تھا اور چین پر اس نے فوکس کیا ہوا تھا، اور اس نے اپنے جو ملٹری ایسٹس تھے، جو فوجی اثاثے تھے، وہ ساؤتھ چائنا سی میں منتقل کیے، جس کا مقصد چائنا کو کاؤنٹر کرنا تھا۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے بھی امریکی انخلا ہوا، شام میں سے بھی امریکہ نے اپنی فوجیں کم کی، عراق میں بھی امریکہ نے فوجیں کم کی، تو اس وجہ سے ایک خلا پیدا ہوا، وہ اس خلا کو جو ہے پچھلے کچھ عرصے میں چین نے پور کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چین نے خود ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ریپروچمنٹ ہوئی ہے اس میں بیجنگ کا ایک بہت بڑا رول تھا۔ اس طرح جو غربی ایشیا کے دیگر جو معاملات تھے اس میں بھی چین جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر رول پلے کر رہا تھا، تو امریکہ کے اندر یہ امریکہ کے بعض جو فیصلہ ساز ہیں یا تھنک ٹینکس ہیں یا جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ جو مغربی ایشیا ہے اسے اس طرح سے امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنے الائز کے ساتھ اسے دوبارہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے. امریکہ کے اس طرح سے مغربی ایشیا سے نکلنے کی وجہ سے جو خلیجی ممالک ہیں خاص کر سعودی عرب اور یو اے ای ان کے اندر ایک عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا تھا, جس وجہ سے وہ پچھلے کئی سالوں سے اسٹریٹجک اٹانومی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ خود اپنے ڈیفینس کو مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک قابل اعتبار اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے. تو اب امریکیوں کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ امریکہ کو دوبارہ مغربی ایشیا میں واپس آنا چاہیے, ملٹریلی اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے, اپنی ملٹری ڈپلائمنٹ کو بھی جو ہے وہ بیف اپ کرنا چاہیے, اسے زیادہ مزید بہتر کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پارٹنر ممالک ہیں جس میں سر فہرست جو ہے سعودی عرب اور یو اے ای ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ بہتر جو ڈیفینس اکوپمنٹ ہے وہ بھی فراہم کیا جائے, ان کے دفاع کو بھی مضبوط کیا جائے اور ان سے جو ہے امریکہ کے اندر جو ان کے پاس دولت موجود ہے سرمایہ کاری کے ذریعے سے اس دولت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی اس انفلوئنس کو زیادہ دوبارہ سے بہتر بنانے کے لیے اور خطے میں اپنا فٹ ہولڈ دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے بھی جو ٹرمپ ہیں وہ اس خطے میں آئے ہیں, وہ دورہ کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا جو انفلوئنس پیچھا مضبوط کیا جائے اور اپنے جو ان کے پارٹنرز ہیں جو عرب ممالک ہیں ان کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے, جو ان کا کانفیڈنس امریکہ میں کم ہوا ہے اس کانفیڈنس کو بھی دوبارہ جو ہے وہ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں.
کاشف علی صاحب, یہ دورہ ٹرمپ کا ایک ایسے وقت انجام پا رہا ہے جب مغربی ایشیا بحران کے اپنے عروج پر ہے, غزہ میں پچھلے 1.5 سال سے نیتھے بے گناہ اور معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور آج بھی کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ممالک یا ان ملکوں کے دورے کے موقع پر غزہ میں جنگ بندی یا غزہ کے نیتھے بے گناہ اور پسے ہوئے مظلوم شہریوں کو کہیں نہ کہیں کسی طرح سے نجات دلانے کی کوئی بات سامنے آ سکتی ہے؟
دیکھیں اس دورے کے ایک حصے کے طور پر ٹرمپ جو ہے وہ قطر بھی جا رہے ہیں اور قطر جو ہے وہ پچھلے 1.5 سال میں وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان اور امریکہ اور حماس کے درمیان وہ میڈیشن کا رول پلے کرتا رہا ہے, میڈیٹر کا رول پلے کرتا رہا ہے. تو اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے جب قطر جائیں گے تو وہاں پر جو غزہ ہے اس کے حوالے سے کوئی بات ہوگی. جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا وہاں پر جو ڈیل اگر کوئی ہو سکتی ہے تو کیا وہ فلسطینیوں کے حق میں ہوگی, تو اس چیز کا امکان بہت کم ہے. وہ ماضی کے ٹریک
ابھی کی بات کو رکھتے ہو, میں ابھی جب ٹرمپ کا یہ دورہ شروع ہوا چاہتا تھا تو امریکیوں کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کی باتیں کی جانے لگی تھیں. یہ جو امریکیوں کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کی باتیں جبکہ ٹرمپ یہ کہیں کہ غزہ سے ہم فلسطینیوں کو صفائی کر کے اس کو ایک تفریح میں تبدیل کر دیں گے, تو یہ کتنی حقیقت پر مبنی ہے غزہ میں جنگ بندی وہ بھی امریکہ کی طرف سے جبکہ اسی امریکہ کے ہی ہتھیاروں سے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے؟
میرے خیال میں یہ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جب عرب ممالک کا وہ دورہ کر رہے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے طور پر بظاہر جو ہے وہ نتنیاہو سے اور اسرائیل سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ امریکی ہتھیار تھے جس کے ذریعے سے غزہ کے اندر فلسطینیوں کی نسل کشی کی گئی. تو ٹرمپ کی یہ جو اسٹریٹجی تھی کہ جب وہ سعودی عرب قطر اور یو اے ای کے دورے پر ہیں تو اس دوران انہوں نے اسٹریٹجیکلی اپنے آپ کو تھوڑا سا اسرائیل سے فاصلے پر کیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کے زیادہ عرب ان عرب ممالک کے زیادہ قریب ہوا جائے, عرب عوام کے زیادہ قریب ہوا جائے اور وہ جو اپنا اکنامک انٹرسٹ ان ممالک میں ان عرب ممالک میں تینوں میں دیکھ رہے ہیں وہ اس معاشی اور تجارتی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کے طور پر اسرائیل سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا گیا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان دا لانگر رن جو ہے وہ اسرائیل یا نتنیاہو سے امریکہ کوئی فاصلہ اختیار کر سکے گا یا وہ کوئی ایسی ڈیل یا جنگ بندی کو سامنے لا سکے گا جس میں مظلوم فلسطینیوں کو فائدہ ہو, کیونکہ یہ امریکی ویپن تھا, امریکہ کی اقتصادی امداد تھی, امریکہ کی سفارتی مدد تھی, 4 مرتبہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کیا گیا جنگ بندی کو اس کے خلاف، تو یہ امریکہ کی اقتصادی، سفارتی اور تجارتی اور دفاعی مدد تھی جس کے ذریعے سے غزہ کے اندر فلسطینیوں کا نسل کشی کی گئی۔ تو اب جو ٹرمپ کر رہے ہیں وہ ایک اسٹریٹیجیکلی اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس کر رہے ہیں تاکہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جو عرب ہیں ان سے جتنا میکسیمم فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تجارت کے عنوان سے اور سرمایہ کاری کے عنوان سے، تو وہ عربوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کریں۔ لیکن آگے آپ دیکھیے گا کہ پھر اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ پھر ایک دفعہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور جو مسئلے فلسطین ہے اور فلسطین پورے کا پورا جو ہڑپ کرنے کی کوشش ہے وہ ان کوششوں کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر انہوں نے چھوڑا ہے۔
احمد حاجی مینا صاحب اور کاشف علی صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے مہمانوں نے کس طرح سے امریکی صدر کے اس دورے کی جو ماہیت ہے، جو حقیقت ہے، جو اصلیت ہے وہ بیان کی۔ یقینی طور پر ٹرمپ ایک تجارتی ذہنیت کے مالک کے شخص ہیں، اور ان کا یہ دورہ نہ تو کسی اچھی نیت نہ اخلاص کی بنیاد پر، بلکہ جتنا ہو سکے وہ ان مالدار عرب ملکوں سے دولت حاصل کر سکیں، اپنی کمپنی اور اپنے ملک کی کمپنیوں کو ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروان چڑھا سکیں اور سہارا دے سکیں، یہی ان کا مقصد ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، بہت شکریہ۔